الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ملك درود بجي محمد وعلى محمد بار ایضا محترم سورہ بقرہ آیت نمبر 94-95 میں اللہ تعالیٰ ایک غلط فہمی کو جو ہمارے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور وہ خود ساختہ نظریات اور افکار جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بسائے ہوئے ہیں ان کا ازالہ کر کے ان کی بنیادوں کو ڈھا کر ایک صحیح عقیدے کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم کا مزاج ہی یہی ہے کہ وہ راہ ہدایت اور راہ حق کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اور اس کی اتباع میں محمد اور آل محمد علیہ السلام ان تمام غلط فہمیوں کو جو کسی بھی وجہ سے ہم ناقص انسانوں کی ناقص عقلوں میں آ جاتے ہیں وہ افکار و نظریات کی صورت میں ہوں یا مفروضوں کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں موجود ہوں اہل بیت علیہ السلام اس کا ازالہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں معمولاً مجالس ایصال ثواب میں سویم چہلم یا برسی کے جو مجالس ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ موت سے متعلق جو اہل بیت اور قرآن کے فرامین ہیں ان کو اپنے سامنے بازگو کیا جائے ان کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کو رکھا جائے مقدمتاً ایک بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی لائف اتنے بزی ہو گئے ہیں اور اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ زندگی کا جو پرپس تھا زندگی کا جو گول تھا زندگی کا جو ہدف تھا مقصد تخلیق تھا اسے بھول گئے ہیں حقیقت یہی ہے ہم بھی اپنی نجی زندگی میں بعض اوقات اتنے مگن ہو جاتے ہیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے اپنی زندگی کی تخلیق کا مقصد بھول جائے کہ اسے بھیجا کیوں گیا ہے اسے بنایا کیوں گیا ہے اسے یہ عارضی دنیا دی کیوں گئی ہے تو پھر جب مقصد ہی کھو گیا تو پھر اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ناقابل قبول ہو جائے گا اس لیے کہ ایک ایسا مسافر فرض کیجئے کہ جسے ایک منزل ہے وہ خاص سمت میں رواں دواں ہیں تو اس کے لیے زیادہ چانس یہ ہے اور امکان یہ ہے جو ظاہر میں ہمارے پاس سمپٹمز اور علامتیں اور حقائق موجود ہیں کہ یہ چونکہ صحیح راستے پر صحیح سمت میں یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا لیکن ایک ایسا مسافر فرض کیجئے کہ جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے اور جس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے اس نے کسی سو کا ارادہ ہی نہیں کیا تو پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ کسی منزل تک پہنچ جائے گا یہ در حقیقت بڑا مشکل ہو جائے گا یعنی ایک ایسا فرد مثلا آپ مثال کے طور پر شہر میں ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے لیکن اگر انسان کو ایک صحرا میں چھوڑ دیا جائے لخ و دخ صحرا ہے، ریگستان ہے، ریت ہے، جہاں صرف سورج ہے اور آسمان ہے، اور تحت نگاہ ریگستان ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پتہ چلے گا میں داہنے ہاتھ کی طرف جاؤں، میں بائیں ہاتھ کی طرف جاؤں، میں آگے کی طرف جاؤں، میں پیچھے کی طرف جاؤں، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو بعض اوقات ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنا مقصد تخلیق بھول جاتے ہیں، اور جب ظاہر ہے تو مقصد تخلیق بھول گئے، جب ہماری جو ڈائریکشن تھی، مقصد تخلیق یعنی ڈائریکشن بتا رہی ہے ہمیں، سمت بتا رہی کہ تمہیں اس سمت جانا ہے، اس سمت حرکت کرنا ہے، جب وہ سمت ہی کھو گئی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ صحرا میں بھٹکے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ مجالس ایثار ثواب در حقیقت ہمیں سمت عطا کرتی ہیں، ہمیں ڈائریکشن دیتی ہیں، ہمیں جینے کا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ اور طریقہ بتاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی مصروفیات سے نکل کر آتے ہیں۔ خوب، میں بھی کبھی جب مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو 10 قسم کی مصروفیات جو ہے میرے ذہن میں بھی ہوتی ہیں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، مجلس کب ختم ہوگی، تبرک کیا ہوگا، نظر میں کیا ہے، نہیں ہے، مثلا بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، پھر گھر جانا ہے، پھر ٹریفک ہے، پھر 10 قسم کے مسائل ہیں، پھر یہ مسئلے، وہ مشکل، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن معمولاً مجلس ادا میں آنے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ یہ مجلس ادا زندگی کی اس چلچلاتی دھوپ میں ہمارے لیے وہ ابر رحمت ہے جو دوسروں کو میسر نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ اس مجلس ادا میں ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجلس ادا دو کام انجام دیتی ہے۔ مجلس میں آنے والے، مجلس جس کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کا کام کر رہی ہے، جو مجلس میں آ رہا ہے اس کے لیے ایصال ہدایت کا کام کر رہی ہے۔ اگر میں اور آپ زندہ ہیں تو ہمیں چینج ہونا چاہیے، ہمیں تبدیل ہونا چاہیے۔ مردہ تبدیل نہیں ہو سکتا، مردہ اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہلانے اور اڑانے پر قادر نہیں ہے۔ چینج، تبدیلی، تغیر، ایک فارم سے دوسرے فارم، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک منزل سے دوسری منزل، ایک اسٹیپ سے دوسرا اسٹیپ، ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ، یہ زندگی کی علامات ہیں، یہ اختیار کی علامات ہیں، یہ ارادہ اور عزم یہاں چاہیے، وہ جو زندہ انسانوں سے در حقیقت عبارت ہے کہ زندہ انسان ہی چینج کر سکتا ہے، مردہ انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، وہ ہل نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے ارادہ اور اختیار سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا ہے۔ لہذا مجلس عیسیٰ علیہ ثواب، اگر میں اور آپ زندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چینج ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صاباہ یومہ فہو مغبون۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں ریٹس بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، فگرز چینج ہوتی رہتی ہیں، فگرز چینج ہو رہے ہیں یعنی ہندی سے تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ریٹس یا اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں۔ اب جس کے ہند سے اوپر جا رہے ہیں وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، اور جس کے ہند سے نیچے آ رہے ہیں وہ بڑا غمگین ہو رہا ہے کہ جناب سرمایہ ڈوب رہا ہے۔ بعین ہی یہی صورتحال امام معصوم نے زندگی کے بارے میں کہی، بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے، بہت دیکھنے میں بہت معمولی سی ہے، لیکن جو حضرات اسٹیٹکس اور شماریات اور خصوصاً اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہیں کہ جہاں سیکنڈز کے اندر قیمتیں بڑھتی اور کم ہوتی ہیں، منٹوں میں قیمتیں گرتی اور ان کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، وہ اس چیز کو زیادہ بخوبی انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کو امام نے کہ ایک اسٹاک ایکسچینج سے در حقیقت تعبیر کیا ہے۔ کچھ قیمتیں اور کچھ اشیاء اور کچھ اجناس ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی قیمتیں اسٹل ہو جائیں، رک جائیں، یعنی جو آپ نے جس پہ لیا تھا شام میں جب اسٹاک ایکسچینج کلوز ہو تو اسی قیمت پر رہے، اس میں نقصان نہ ہو، مندی نہ ہو، تو آپ بڑے خوش ہوں گے، چلو جی نقصان نہیں ہو، فائدہ نہیں، نقصان بھی نہیں ہو، وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمتیں بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ پائیوں میں جو حساب ہو رہا ہے، اشاریہ میں جو ڈیسیمل میں جو حساب ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو ملٹیپلائی اگر ہزار لاکھوں سے کیا جائے تو عزیزان گرامی وہ فگر کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، اور صبح انسان جو بڑا خوش خوش آتا ہے شام میں سر پکڑ کر دیوالیہ ہو کر ایسا ایکسچینج سے نکلتا ہے۔ امام نے زندگی کو ایک اسٹاک ایکسچینج سے تعبیر کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں باضابطہ مجلس نہیں پڑھا ہوں، میں چاہتا ہوں اور معمولاً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی مجالس میں گفتگو کروں خود جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو، اس لیے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں چینج ہونے کے لیے، ہم مردے نہیں ہیں، ہم میت نہیں ہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے، میں اپنے ارادے سے چل کر آیا ہوں، آپ بھی اپنے ارادے سے چل کے آئے ہیں۔ تو زندگی کا ایک خاصہ اور خصوصیت تبدیلی ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام معصوم کی اور کلام کی روشنی میں، کہ چینج ہونا ہے۔ اگر میں اور آپ مجلس اعضاء میں بھی آ کے چینج نہ ہوں، توجہ رکھیے گا، تو پھر واویلا، یعنی آپ اگر قامہ کا ماتم بھی کریں تو کم ہے، انسان اس موقع پہ کہ چینج نہ ہو قامہ کا ماتم کرے پھر بھی کم ہے، قبرستان جا کر بھی انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نہ سوچے، میت و نماز جنازہ کے موقع پر بھی انسان آ کر تھوڑی دیر کے لیے قبر و قیامت کو یاد نہ کرے تو افسوس ہو وائے افسوس اور ہائے افسوس۔ توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہی موقع ہے تبدیل ہونے کا، سامنے دیکھ رہا ہے کہ جا رہا ہے بندہ اور ہم اپنی کمنٹری میں لگے ہوتے ہیں، ہم اپنی غیبتوں میں لگے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اسکور میں لگے ہوتے ہیں، ہم نہ جانے کہاں کہاں لگے ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر انسان کو سب سے زیادہ بیدار ہونا چاہیے، چینج ہونے کا ولولہ آنا چاہیے، یار چلا گیا اچھا خاصا تھا، فلاں تھا فلاں تھا، اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہی COVID-19 کی جو صورتحال اس وقت اس نئی لہر میں سردی کے زمانے میں جو آئی ہے انتہائی ناگفتہ پہ ہے، اور واقعی دل خراش مناظر دیکھنے والا، لیکن سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نہ چہروں پہ ماسک ہے، نہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں نہ وہ حفاظتی تدابیر ہمارے، کیونکہ ہم نے ذہنوں میں یہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نارمل ہے، ہو جائے گا، لیکن جن کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا ان کی صورتحال جا کے دیکھیں اور اسپتالوں کی صورتحال جا کے دیکھیں، اور جو حضرت بھگت چکے ہیں مصیبت عظمیٰ کو یا ایسے امتحان سے گزر چکے ان سے جا کے پوچھیں۔ بہرحال اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جا رہا ہے، اچھے اچھے انسان، ابھی مجھے مثلا میرے دوست نے بتایا کہ 4-5 دن میں ہم اچھا خاصا چلتا پھرتا بندہ انا للہ ہو گیا، کیوں؟ اصل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم، پھر بھی وہ سنجیدگی ہمارے عمل میں، ہماری فکر میں، ہمارے ایکشن میں نظر نہیں آتی ہے۔ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ زندگی ایک اسٹاک ایکسچینج ہے جہاں پر مختلف چیزوں کے بھاؤ جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر جو ہے تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو وہ انسان کو کہیں کا کہیں یا اوپر یا پھر نیچے انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ امام نے کہا من ساواہ یوما، جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں، برابر ہو جائیں، فہوا مغبون، وہ دھوکے میں ہے، اسے دھوکا ہوا ہے۔ معصوم کی نگاہ سے دیکھیں، اپنی نگاہ سے مت دیکھیں، امام زندگی کہہ رہے ہیں ایکسٹاک ایکسچینج کی مانند ہے کہ جہاں پر بعض چیزیں نارمل ہوتی ہیں جن کی قیمت جو ہے اگر کم بھی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں چل اب اگلے گھنٹے یا اگلے ہفتے یا اگلے دن میں مندی جو ہے ختم ہو جائے گی اور ہمیں اچھے بھاؤ مل جائیں گے، اچھے ریٹ مل جائیں گے اور ہم دوبارہ سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے ہم اس کا ازالہ کر سکیں گے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر سیکنڈز کے اندر بھاؤ گرے تو وہ آپ دیوالی کے شکار ہو جاتے، اتنی قیمتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امام زندگی کے ایکسٹاک ایکسچینج میں لائف کو، زندگی کو سیکنڈز کے بھی منی سیکنڈز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ امام کی زندگی میں، امام کی نگاہ میں زندگی 60 سال، 70 سال، 50 سال نہیں، مثلا مومن 50 سال 60 سال کے تھے تو ان کی زندگی 50 سال کی نہیں، امام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں زندگی وہ منی سیکنڈ کا منی سیکنڈ ہے کہ جو پلک جھپکنے کے اندر 1000 مرتبہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ جو جدید اسٹاپ واچ آتی ہے اس میں سیکنڈز کی بھی منی سیکنڈز ہوتے ہیں، سب سیکنڈز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل گیمز میں استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں پر سیکنڈز کے بھی جو ہے دستیوں حصے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا بھی تخمینہ لگایا جا سکے۔ امام کی نگاہ میں زندگی وہ منی سیکنڈ ہے جو پلک جھپکنے کے دوران اور درمیان اس ٹائم شیڈیول میں جو ہے وہ چار مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، بس وہ زندگی ہے. امام کہہ رہے ہیں جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں، برابر آ جائیں، پیرالل آ جائیں ایک دوسرے کے، بالکل نہ کم نہ زیادہ، دونوں پلڑ برابر آ جائیں، کل والا دن آج والا دن. مثلا میں کہوں کہ جناب صبح میں آیا تھا ریٹ یہ تھے، اب یہ ریٹ یہ، چلو جی قابل قبول ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بھاو اگر برابر بھی آ جائے نا، کم نہیں زیادہ نہیں، برابر بھی آ جائے، امام کہہ رہے ہیں وہ مغمون ہے، وہ دھوکے میں آ گیا ہے، وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اسے نقصان ہوا ہے، اسے اس نقصان میں پاگل ہو جانا چاہیے، اسے دیوانہ ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ اپنے سر کے بال نوچے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم نے دیکھا ہے جو دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپے میں نہیں رہتے، وہ اپنے بالوں کو نوچ رہے ہوتے ہیں، مغلظات پک رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی محبت ہے دنیا سے. وہ دنیا جب جا رہی ہوتی ہے ان کے ہاتھ سے، یہ دیوالی کے شکار ہو جاتے ہیں یا غبن کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں اسے دیوانہ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی، یہ 2 دن، آیت اللہ جواد عملی استاد مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہ 2 دن امام نے فار ایگزامپل کہے ہیں، جس کے 2 سیکنڈز، 2 منی سیکنڈز ایکول ہو جائیں، برابر آ جائیں، نہ کم نہ زیادہ. جناب میں جہاں تھا وہیں پر ابھی ہوں، کل والا دن جہاں چھوڑا تھا وہیں پر ابھی ہوں، میں نے ترقی نہیں کی. اچھا میں پیچھے بھی نہیں آیا، میں گرا بھی نہیں، میرے گراف بھی کم نہیں ہوا، میں نے گناہ بھی نہیں کیے. امام کہنا اگر تم نے گناہ نہ بھی کیے ہوں، اگر تم اپنی پریویس پوزیشن اور پریویس ریکارڈ پر قائم ہو، جب بھی تم قرآن اور اہل بیت کی نگاہ سے غبن کے شکار ہو، در حقیقت تمہیں غبن ہوا ہے، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، تم دیوالی کے شکار ہو گئے ہو. اسٹل پوزیشن میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ترقی کرنی ہے، تبدیلی لانی ہے، چینج لانا ہے، جس کو میں نے کہا کہ تبدیلی اور تغیر اور چینج لانا یہ زندوں سے در حقیقت مطلوب ہے، مردوں سے مطلوب نہیں ہے. اس بنا پر امام معصوم کہہ رہے ہیں جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں، 2 دن یعنی 2 سیکنڈ ایکول ہو جائیں، اسے غبن ہوا ہے. یعنی یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے زندگی. وہ قیمتی سرمایہ 60 سال 70 سال نہیں ہے، وہ قیمتی سرمایہ وہ منی سیکنڈز ہیں، سیکنڈ کے منی سیکنڈ ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پر تم سرمایہ لگا رہے ہو، اسٹاک کر رہے ہو، ذخیرہ کر رہے ہو، اگر تمہارے 2 دن اور 2 گھنٹے اور 2 منٹ بلکہ 2 سیکنڈ ایکول ہو رہے ہیں، تو تم مغبون یعنی غبن ہوا ہے، غبن ہوا یعنی دھوکا ہوا ہے اسے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جناب ایکول ہوں، نہ پیچھے گیا نہ آگے گیا، چلی جی میں اسی پوزیشن میں جس پہ کل اسکور چھوڑا تھا. نہیں جناب، امام کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. یہ غفلت جو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے، اس میں ارشاد ہے کہ ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اللہ کو چھوڑ کر، انسانوں کو چھوڑ کر، اگر آخرت کے گھر کی توجہ اور طلب اور تڑپ تم میں ہے اور اس کے لیے خالص کوشش کرتے ہو، فتمنا الموت، اگر سچے ہو نا تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین. اچھا یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنا آپ کرو، میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، یہ تصور مت رکھیے کہ کیوں ہمارے یہاں تو ذہنوں میں یہ نہ جو ممبر پہ چڑھ گیا وہ صرف قوم کو سناتا ہے. نہیں، اہل بیت نے کہا کہ خطیب پہلے اپنے آپ کو پیش کرے اپنے اوپر، پھر اس کے بعد دوسروں کو. تو میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں. فتح من الموت، کہ مولانا صاحب آپ جو اتنے واضح نصیحت کر رہے ہیں، کیا آپ بھی سچے ہیں؟ خطیب محترم، آپ جو لوگوں کو سنا رہے ہیں وعد و نصیحت کر رہے ہیں، کہ آپ بھی در حقیقت اس پہ عمل کریں. فتمنا الموت، موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب خدا نے خود کہا کہ کیوں نہیں تمنا کرتے ہو؟ تمنا کس کی جاتی ہے؟ تمنا اس کی جاتی ہے جس سے انسان کو عشق ہو، محبت ہو، اچھی لگے، دل کو بھائے، دل میں اتر جائے، اس کا کوئی رنگ روپ ہو، اس کی کوئی خوشبو ہو، اس سے کبھی مل چکے ہوں، کبھی دیکھا ہو، کوئی آشنائی ہو، کوئی دوست یاری کی ہو، کوئی ایس ایم ایس کبھی بھیجا ہو، کوئی اس نے تصویر بھیجی ہو، کبھی ہم نے تصویر بھیجی ہو، کوئی فرینڈ شپ کی ریکویسٹ آئی ہو، ہم نے ایکسیپٹ کی ہو، تمنا تو اس کی جائے گی نا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی کیا تمنا کرے، جس سے کبھی ملے ہی نہیں اس سے ملنے کی آرزو کیسی، توجہ رکھیے گا، تو فتمنا والموت، تمنا کرو، خوب کس کی تمنا کرے، خدا خدا کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو، ان کو تم صادق آخر دعوے میں سچے ہو کہ تم آخرت کو چاہنے والے ہو، اللہ کو چاہنے والے ہو، مجلس کے بعد رو رو کے دعا کرتا ہے خدا جوار معصومین میں جگہ دے دے، لیکن جوار معصومین جگہ پانے کے لیے عمل کوئی نہیں کرتا، ڈیفینس فیز 8 کے بنگلہ حاصل کرنے کے لیے دگا دو کرنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، بینک بیلنس ہو، فلاں ہو، یہ ہو، دنگ و فنگ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر فیز 8 میں جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ ملے گا، اور ہم دنیا کے سب سے بڑے فیز کی تمنا کر رہے ہیں، جوار معصومین کی، لقائے پروردگار کے بعد، خوشنودی پروردگار کے بعد، رضائے رب کے بعد، سب سے بڑا فیز جو ہے جنت کا دنیا کا کیا ہے، جوار معصومین، اس کی دعا کر رہے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں ہے ہمارا، عمل کچھ نہیں ہے، تو خدا کہہ رہا ہے اگر وہاں کی تمنا ہے، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، فتمنا والموت، تمنا کرو موت کی، موت کو دیکھا ہی نہیں، موت کو جانا ہی نہیں، موت سے کبھی ایس ایم ایس نہیں کیا، موت کی شکل نہیں دیکھی، موت کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھائی، تو پھر تمنا کیسی، اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ولن لن یعنی لام نون لن یعنی ہرگز، یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں، نیور، کبھی نہیں کریں گے، کیوں، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو پکا کے تیار کر کے آگے بھیجا ہے، یہ اس سبب کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بس پتہ چلا موت کی تمنا، موت کی آرزو، موت سے ملنے کا شوق اس کے پاس ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے اچھے اعمال عالم آخرت کے لیے بیچتا ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا تو پھر باس کے سامنے جاتے بیٹھے، آج آپ کو باس نے کام دیا تھا جناب، یہ آپ کا ورک ہے، آج آپ نے مجھے اپنی ایفیشنسی دکھانی ہے، رپورٹ دینی ہے، جب کام نہیں کیا تو موت، باس کے پاس جانے میں موت آئے گی، باس پوچھے گا کام کیا، ایدانِ گرامی، جس کو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہمیں ہوم ورک ملتا تھا، ساری چھٹیاں جو ہے وہ کھیلنے کودنے میں گزار دیتے تھے، آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جن کو 20-20 صفحے 30-30 صفحے لکھنے کو ملتے تھے، جو مثلا گورنمنٹ اسکول ہوتے جناب 30 صفحے اردو کے، 30 صفحے انگلش کے، 30 صفحے پہاڑوں کے لیے کھیلا ہوں، آج جب 20 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے، اب ہاتھ پیر پھولنے، بڑے بھائی کی التماس، بڑی بہن کی التماس، کہ یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، اب کیا ہے، کیوں ہاتھ پیر پھول رہا ہے، سانس پھول رہا ہے، جی ہوم ورک نہیں کیا، یہ جو ہمارا سانس پھول رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات میت کو دیکھ کر، یہ میت کو دیکھ کے نہیں پھول رہا ہوتا، چونکہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا، اللہ کا ہوم ورک نہیں کیا، امام کا ہوم ورک نہیں کیا، امام زمانہ کا، زمانہ غیبت قبرہ کا ہوم ورک نہیں کیا، تو اب ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، اب کیا ہوگا، اب پکڑ ہوگی، اب سزا ہوگی، تو خدا کہہ رہا ہے ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں وہ اس سبب سے موت کی تمنا نہیں کرتے، اور حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا بتائیے کیوں ہم موت سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں، کیوں خوف آتا ہے، حضرت ابو ذر نے کہا اس لیے کہ تم نے بہت ہی سمپل سا فارمولا دیا ہے، یہ فارمولا میں اور آپ اپنے سامنے رکھیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، حضرت ابو ذر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا تو اب آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس کرے گا، بہت سادہ سا اصول ہے لیکن بہت گہرا، ہم دنیا کو تو آباد کر رہے ہیں لیکن ہم آخرت کو آباد نہیں کر رہے، جب آخرت کو آباد نہیں کر رہے تو پھر موت کی تمنا بھی نہیں کر رہے، موت کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، بلکہ یوں کہوں موت روزانہ ہمارے پاس آتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی کہ موت نہیں آئی، حدیث میں ہے کہ موت روزانہ آتی ہے، نیند کی صورت میں آتی ہے، سلیپ کی صورت میں آئے گی، نوم کی صورت میں آئے گی، آپ جو سوتے اور میں سوتے ہیں یہ اس کو اخل موت کہا گیا ہے، نیند موت کا چھوٹی فارم ہے، یوں کہوں چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا سا نمونہ ہے، جس میں آپ سو جاتے ہیں اور آپ کا نفس جو ہے وہ پھر پرواز کرتا ہے، جو جو فکر آپ نے کی، اچھی فکر ہے تو اچھی فکر ہے، اچھے خواب، گندے فکر، پلید فکر ہے تو پلید خواب، اور اسی قسم کی چیزیں، روزانہ موت آتی ہے، روزانہ موت آ کے ہمیں تھپکی دے کے سلا دے، سو جاؤ ابھی وقت نہیں آیا، اور ہم بھی سو جاتے ہیں، ہم بھی سو جاتے ہیں. اب کبھی سوئیں تو اس نیت سے سوئیں کہ پتہ نہیں کل اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے استاد کہتے تھے، یہ جملہ مجھے بہت دل کو لگا، کہ بعض اوقات انسان اپنے قمیض کا بٹن لگاتا ہے، لگایا سو گیا. آپ کو یقین ہے کہ یہ بٹن صبح آپ کھولیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ انگوٹھی جو میں نے اپنی انگلی میں ڈالی ہے کل میں اتار سکوں گا؟ نہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے رات کو انگوٹھی انگلی میں ڈالی تھی مگر غسال نے اتاری اگلی صبح. یہ بٹن جو میں نے لگایا شاید میں کل نہ کھول سکوں. غسال غسل خانے میں، وہ میرا بٹن کھولے گا. تو موت کی تمنا کیوں نہیں ہے؟ بہت سادہ سوز ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر سچے ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بہت ساری روایت ہے، جو کہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، ایک ایمرجنسی فون بھی آ گیا ہے، مجھے فوراً نکلنا ہے. تو جو وعدہ 8 بجے تک کا تھا، انشاءاللہ وہیں پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا اپنی، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ موت سے کبھی آنکھیں نہیں ملائیں، موت کی تیاری نہیں کی، موت کی تمنا نہیں کی. اب یہ اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے، میزان الحکمہ ہے، آیت اللہ ری شہری کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، احادیث کا بہترین مجموعہ، موضوع اعتبار سے ہر موضوع پر بہترین احادیث اہل بیت کو جمع کیا گیا، اردو میں موجود ہے، حضرات خرید سکتے ہیں. آپ لوگ، ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خریدتے ہیں. یہ کم سے کم تاج مذر چاہتا ہوں، لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے اور ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل رہی ہے، یہاں پر زہرا اکیڈمی اور دوسرے ادارے اس کو ڈسکاؤنٹ پہ بھی دے رہے ہیں. خریدیں، روزانہ ایک حدیث اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر پڑھیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ کم سے کم پتہ چلے کہ اہل بیت چاہتے کیا تھے، کہنا کیا چاہتے تھے. کم سے کم یہ تحفہ تو دیں آج اپنے گھر والوں کو، آج میں ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑنے والی، ایسا پھول لے کے آیا ہوں جس کی خوشبو کبھی کم نہیں ہونے والی ہے، ایک ایسا چراغ لے کے آیا ہوں جو تا قیامت تمہیں راہ دکھاتا رہے گا، وہ ہے کلام مولا کائنات و کلام اہل بیت علیہم السلام. اور ہر موضوع پہ جو ہے وہ، ہر موضوع پہ آپ کو جو ہے مختلف موضوعات اس پہ احادیث مل جائیں گی. اب یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، موت کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے، موت کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے. اب امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے، صرف میں اس کی ترجمہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. استعداد للموت، استعداد یعنی تیاری، قبل حلول الفوت. آیت اللہ بہجت نماز کے آخر میں جو آخری سجدہ ہوتا تھا، تشہد سلام سے پہلے اس میں دعا پڑھتے تھے، اللہم ارزقنی تجافی عن دار الغرور. اے خدا، مجھے اس دھوکے والی زندگی سے پہلو تہی اور فکر اور توجہ کو ہٹانے کی توفیق عطا فرما، مجھے توفیق، والاستعداد للموت، مجھے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبل حلول الفوت، کہ جب فوت ہو جاؤں گا، جب زیرو ہو جاؤں گا، جب چینج کرنے کی صلاحیت، انگلی ہلانے کی صلاحیت، پلک جھپکانے کی صلاحیت مجھ سے سلب کر لی جائے گی، قبل حول الفوت، یا اہل التقوی والمغفرہ یا ارحم الراحمین. اے اہل تقوی و مغفرت، اے رحم کرنے والوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو کرتوت کیے ہیں، جو اعمال آگے بھیجے ہیں، ہم موت کو کبھی نہیں چاہیں گے، ہم موت کو کبھی ویلکم کہنا نہیں چاہیں گے. خب، موت تو آتی ہے، اور پھر ہمیں موت مختلف صورتوں میں نظر آ رہی ہے، COVID-19 کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ان لوگوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو احتیاطیں نہیں کر رہا ہے، ان لوگوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو اپنے COVID-19 کو تحفتاً دوسروں کو پاس کر رہے ہیں، کہ جناب ہم تو متاثر ہوئے تھے، آپ کو بھی دے رہے ہیں اور ہم بھی ان کو بخوشی لے لیتے ہیں. اور ایکسیڈنٹ کی صورت میں نظر آ رہی ہے، نہ جانے کس کی صورت میں اسپتالوں میں نظر آ رہی ہے، گھروں میں نظر آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت میں نظر آ رہی ہے، نہ جانے کس کس صورتوں میں ہمیں موت نظر آتی. مولا کائنات کہتے ہیں زندگی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یہ تم عزیزوں کو دفنا رہے ہو، زندگی نے کہاں دھوکہ دیا، زندگی تو بتا رہی ہے کہ میں ختم ہونے والی ہوں، میں تباہ ہونے والی ہوں، میں لمیٹڈ ہوں، میں محدود ہوں، میں ایک ٹائم فریم کے لیے ہوں، یہاں سے تمہیں کوچ کر جانا ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو تم ڈاکٹر کے پاس جا کے التماس کرتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے گورکھن سے کہتے ہو کہ ہمارا باپ مر گیا، ہماری ماں مر گئی، ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا، اس کو دفنا دو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں؟ زندگی کہاں دھوکہ دیا تمہیں؟ زندگی تو کھل کے بتا رہی ہے، تم اس سے سبق نہیں لے رہے ہو، تم موت کی تمنا نہیں کر رہے ہو. تو خدا کہہ رہے یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرنے والے ہیں. اس کی جو موت کی تمنا کرے گا پھر وہ اس سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہوگا. اب مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لما سئلا، امام سے سوال کیا گیا، امام کی محفل سجی ہے، بارگاہ امامت میں طالب علم موجود ہیں، امام سے کہہ رہے ہیں کہ لما سئلا عن الاستعداد الموت، مولا بتائیے موت کی تیاری کیسے کریں، موت کے لیے استعداد کیسے حاصل کریں، موت کے لیے کیا کام کریں کہ ہمیں موت اچھی لگے، حسین لگے، جمیل لگے، تمنا کریں اس کی، اس سے ملنے کی آرزو ہو. خدا نے کہا اگر سچے ہو، یعنی اگر میں موت کی تمنا نہیں کر رہا تو میں خدا کی نگاہ میں جھوٹا ہوں، نہ میرا صادق رکھ دیا جائے، لیکن اگر میں موت کی تمنا نہیں کر رہا، موت سے ملنے کی آرزو نہیں ہے، موت کی تیاری نہیں، میں جھوٹا ہوں. کسی کے نام عادل رکھ دیا جائے، کہ علی رکھ دیا، حسین رکھ دیا جائے، لیکن اگر وہ موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، یعنی خدا کی بارگاہ میں خدا کے جوار، خدا کی لقا اور خدا کی مرضی کو خریدنے کا خریدار نہ ہو، اور اہل بیت کے جوار میں جگہ پانے کا خریدار نہ ہو، تو امام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، چونکہ تم تمنا نہیں کر رہے، تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تمنا کرتے ہو، تو موت کی بھی تمنا کرو، تو موت کی تمنا کون کرے گا؟ اب امام کچھ کام بتا رہے ہیں کہ موت کی تمنا کون کرتا ہے، اور موت سے ملنے کی آرزو کس کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ کیا کام کرتا ہے. صرف یہ چار پانچ نقطے امام کے کلام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. لما سئل عن الاستعداد للموت، مولا بتائیے موت کی تیاری کیسے کریں. مولا کائنات باب مدینۃ العلم فرما رہے ہیں، قال اداء الفرائض، جو فریضے ہیں انہیں ادا کرو، جو واجبات ہیں وہ تم سے مس نہ ہو جائیں، فوت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں. ادا الفرائض، ادا یعنی جس کا جو مقام ہے اسے دینا، اس کو کہتے ہیں ادا کرنا. اداء الفرائض، جوتے کا مقام پیر ہے، ٹوبی کا مقام سر ہے، توجہ رکھے گا. اگر جا بجا کر دیں گے آپ نے ادا نہیں کیا، جس کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. ادا کیا آپ نے کیا مطلب؟ جس کا جو مقام تھا اس کو عدل کے مطابق آپ نے اس کو ادا کیا. ادا الفرائض، جتنے بھی فرائض ہیں جو تم پر واجبات ہیں ان کو ادا کرو. پہلی چیز یہ، یعنی کوئی بھی واجب چیز جو ہے وہ ہم سے مس نہیں ہونی چاہیے، کوئی واجب ہم سے فوت نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ ہو گئی. بس جہاں دیکھیں ہم سے واجبات مس ہو رہے ہیں، ہم ادا نہیں کر رہے، کوتاہی کر رہے ہیں، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ موت کے لیے تیاری نہیں ہے، اتنی ہی فیصد ہم جھوٹے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں ہم سچے نہیں ہیں. سچا وہی ہے جو تیاری کرے گا، جو تمنا کرے گا، جو آرزو کرے گا. پہلی چیز یہ. وہ اجتناب المحارم، دوسری صفت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جو موت کی تمنا کرتا ہے، جو خدا سے ملنے کا مشتاق ہے، اہل بیت کے جوار میں جگہ پانے کی آرزو رکھتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے گا. اس کی زندگی میں حرام چیزیں نہیں ہوں گی. ہمارے یہاں حرام چیزیں آج پانی پینے کی طرح ہیں. حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے، جائز و ناجائز کا فرق مٹتا جا رہا ہے، صحیح اور غلط کی تشخیص کے معیارات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، حق و باطل کے سٹینڈرڈ ہم نے تبدیل کر دیے. جو اچھی تھی اسے برا بنا دیا، جو برا تھا اسے اچھا بنا دیا. اچھائی کرنے والے کی مذمت کی جا رہی ہے، برائی کرنے والے کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. اجتناب المحارم، دوسری صفت مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ابھی شادیوں کا سیزن آ رہا ہے نا، اب تو شروع ہو گیا ہے، اب دیکھیے گا وہ زیدی صاحب، کوئی سید صاحب، کوئی شاہ جی، کوئی بالی شاہ، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی ریش والے، کوئی نماز پڑھنے والے، کوئی عزاداری کرنے والے، ان کی گھروں کی شادیاں جا کے آپ دیکھ لیے گا، آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی ہی بچیوں کو آسین کھلا، گریبان کھلا، نہ محرموں کے سامنے مکس گیدرنگ کی حرام شادی میں ہم جو ہے محرموں کے سامنے ڈھولک کی تھاپ پر، انڈین گانوں کی میوزک پر، انگلش میوزک پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہاں پر امام حسین، یا ہمیں امام حسین کو ہم نے فکس کر دیا مجلس میں رونے کے لیے، علم حضرت عباس و فریادی ماتم کے لیے. بس اہل بیت کو خوشیوں سے کیا تعلق؟ وہ خوشی ہماری ہے، ہم کریں گے. بہت ہوا تو حدیث کی قصہ پڑھ لی، اس کے بعد حدیث سے پڑھ کر جو ہم ماشاء اللہ سے کرتوت کر رہے ہوتے ہیں، جو فیل کر رہے ہوتے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت بھی در حقیقت منہ چھپا لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال دیکھ کر، کہ ابھی تم نے بلایا تو ہمیں برکت کے لیے، اور اب جو ہے تم یہ بہودیاں کر رہے ہو، ابھی مکس گیدرنگ کر رہے ہو. توجہ رکھیے گا، اجتناب المحارم، حرام چیزیں، کیونکہ ہم نے اہل بیت کو مخصوص کر دیا رونے کے لیے، مجلس میں رو، امام حسین سے تعلق مجلس کو رونے کے لیے، فریادی ماتم کے لیے، دعائے توسل کے لیے، دعائے کمیل کے لیے ہے، وہ بینیا نوحا ہوگا محرم عزاداری کے لیے. بس اصل اہل بیت کا ہماری خوشیوں سے کیا تعلق بھائی؟ وہ ہماری خوشی میں کیوں آئیں؟ ہم ان کی آؤ بھگت کیوں کریں؟ نعوذ باللہ، ہم ان کا کہنا کیوں مانیں؟ ہم نے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے اہل بیت صرف جنت کماؤ، رو کر ان سے جنت کما لو. جس طرح کرسچنس نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور کلیسا اور مندر اور چرچ کو جو ہے سنڈے تک محدود کر دیا، نجی زندگی سے کیا تعلق؟ آپ جو چاہے کریں، کلیسا میں آئیں، چرچ میں آئیں، مندر میں آئیں، اپنے گناہوں کو، اپنے گیت گا کر اسے بھاگے چلے جائیں، یہی کام ہم نے کیا. اہل بیت کو اور قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہم مسجد مبارکہ میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں جو وہ گناہ ہوتے ہیں. امام کہہ رہے دوسری چیز جس سے پتہ چلے کہ تم سچے ہو اور جھوٹے نہیں ہو، تم گناہوں سے بچو گے. والاستعمال علی المکارم، تیسری چیز حسن اخلاق، بیہیویئر، برتاؤ، سلوک، تمہارا اخلاق میں مبنی ہونا چاہیے. اخلاق یہ نہیں کہ آپ جیب سے نکال کے کسی کو 1000 روپے اور 5000 کا نوٹ دے دیں. اخلاق یہ مسکرا کے دیکھیں، پیار و محبت سے جواب دیں، احترام سے سلام علیک کریں، سلام علیک کا جواب دیں، یہ احترام ہے. ماں باپ کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے، ماں باپ بچوں کے، بچے ماں باپ کے سامنے، اہل محلہ، ملنے جلنے والے، نمازی، پرہیزگار، کلیگ، آفس کے دوست یار، یہ سب کیا ہے کہ جہاں پر احترام ہو، انسانیت کا احترام، انسان کا احترام ہو. حسن اخلاق، حسن اخلاق یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ جیب سے پیسے نکال کے دے دیں. حسن اخلاق مسکرا کے دیکھنا ہے، حسن اخلاق کے ادب سے، تمیز سے، تہذیب سے جواب دینا ہے، کسی چیز، کسی انسان کو اہمیت دینا ہے. اب ہم موبائل میں لگے ہوتے ہیں، آج کل کی جو لینگویج ہو گئی ہوں اور ہاں ہو گئی ہے، بچے موبائلوں میں مگن ہیں، اور یہ بلا بھی ہم نے لا کے دی ہے، اور ان کو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، لہذا بس ہوں اور ہاں وہ 24 گھنٹے موبائلوں میں جتے ہوئے ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اب اس کے بہت سے مفاسد ہیں، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. والاستعمال علی المکارم، حسن اخلاق حاصل کرو، تمہارا بیہیویئر. معصوم فرماتے ہیں تم دولت سے لوگوں کو نہیں خرید سکتے، لیکن تم اچھے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. اخلاق کوئی بڑی چیز نہیں، آپ نے کچھ دینا نہیں ہے، صرف مسکرانا ہے، ادب احترام اور تمیز سے بیہیو کرنا ہے. ثم لا یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، ایسا انسان جو واجب کو ادا کرے، حرام سے بچے اور اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑے، اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ موت پر جا پڑتا ہے یا موت اس پہ آ پڑتی ہے. یہ بالکل وہی موت ہے جو حضرت علی اکبر کا جملہ تھا، کہ کہتا اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جا پڑے، نہیں. یعنی انسان بالکل سب کچھ خدا کے لیے کر دینے کے لیے ہو جاتا ہے. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ ما یبالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، اور قسم خدا کی علی ابن ابی طالب کی حالت یہ ہے، اسے کوئی اب پرواہ نہیں جب یہ سارے کام کروں کہ میں موت کو اپنی گرفت میں لے لوں یا موت مجھے در حقیقت عالم خدا میں منتقل کر دے. یہ ہے، تو یہ وہ تین چیزیں تھیں جس کو مولا کائنات نے بتایا. یہ تین چیزیں بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن بہت بڑی چیز ہے یہ ان کے لیے کہ جو در حقیقت عزیزان گرامی عمل نہیں کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. جو کر رہے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، خدا ان کو توفیق دے. عزیزان گرامی، بس یہیں تک رکھوں گی، کیونکہ جو 8 بجے تک کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا اور وقت بھی گزر گیا. مختصر مسائل پڑھوں گا اور اجازت چاہوں گا. موت کی تمنا کریں، موت سے عشق کرے، موت سے محبت کرے، نیک اعمال بھیجے. خصوصاً اس COVID-19 میں بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جو پریشان ہے، ملازمت کے اسباب کم ہو گئے، تنخواہیں کم ہو گئی، تنخواہیں کٹ گئی لوگوں کی. بہت سے ایسے پرائیویٹ جاب کرنے والے ہیں جن کی تنخواہیں کٹ گئیں. راشن کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، دوائیوں کا مسئلہ ہے، اسکول فیسوں کا مسئلہ ہے. اپنے اطراف میں دیکھیں کوئی ہے، اپنے بھائی بہن سے شروع کریں. بہت دور نہ جائیں، اپنے بھائی بہن سے شروع کریں. دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، نہیں ہے. اور اپنے فرسٹ کزن میں دیکھیں، نہیں ہے. اپنے اہل محلہ میں دیکھیں. اہل محلہ کی جو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، امام علی کے بقول اتنی تاکید ہے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ رسول اللہ وراثت میں شامل نہ کر دیں، اتنی تاکید ہے. اجن گرم کوشش کریں کہ یہ مال کی محبت کم ہونی چاہیے. یہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں، صدقہ دینے کا حکم یہ کہ مال کی محبت، یہ 5 روپے 10 روپے کا صدقہ نہیں، اس کو صدقہ نہیں کہا جاتا. صدقہ در حقیقت اہل بیت کی ڈکشنری میں اس ہیوج اماؤنٹ کو، خطیر رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کی مشکل کو حل کرے. 5 روپے کسی کی مشکل حل نہیں کرتا. ہم جو ہیں کنجوسی کرتے ہیں، 5 روپے 10 روپے دے کر 10 افراد کا بیمہ کر رہے ہوتے ہیں، انشورنس کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑے کی اور معذرت کے ساتھ بیوقوفی ہے کوئی دنیا میں؟ صدقہ اسے نہیں کہا جاتا. صدقہ اہل بیت کی ڈکشنری میں کسی کی پرابلم حل کرنے کا نام ہے. کسی کے ہاتھ پیلے کریں، کسی کے بچے کے اسکول یا وین کی فیس دیں، کسی کی دوا کا انتظام کریں، کسی کا بل ادا کریں، کسی کا قرض ادا کریں، جو جو مشاکل ہیں ان کو حل کریں. یہ مال کی محبت جو ہے کم ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوگی اور عالم آخرت، دار بقا اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے گھر کی طرف ہماری توجہ ہوگی. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا. ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے. یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، یہاں بچنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کس کا کب نمبر آتا ہے نہیں معلوم. تیاری کر کے رکھی، نہیں معلوم کہ میں یہاں سے اتر کر واقع جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. کبھی کبھی ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں آنن فانن جو ہے موت کے مناظر، کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے، رپورٹنگ کرتے کرتے گر پڑا. کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کے میدان میں گر پڑا. کوئی ڈانس کر رہا تھا، عیاشی کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، وہیں مر گیا. کوئی حالت سجدہ میں تھا، وہاں اس کا دم نکل گیا. کچھ نہیں پتا کون کس حالت میں جائے گا. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، اپنے گریبان میں جا کے ہم نے کیسی تیاری کی. بس یہ مجالس آزاد بیدار گر مجالس ہیں، بیدار کرنے والی ہیں، یہ ہمیں متوجہ کرنے والی ہیں، یہ ہمیں اس غمن کی حالت سے نکال کر فائدے کی حالت میں لانے والی ہیں کہ دیکھو تمہاری منزل کہاں ہے، اپنی منزل کو گم نہ ہونے دو. یہ حسین کی مجالس کا صدقہ ہے کہ امام حسین کی مجالس در حقیقت جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے اور آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہیں. ایک بھائی کا غم ہے، ایک ایسے جانفشا انسان کا غم ہے کہ جس سے زندگی کا ایک بڑا حصہ تگ و دو میں گزارا، اسٹرگل میں گزارا. یقیناً اس کی بھائی بہنوں کے لیے یہ بڑا سخت لمحہ ہے. بھائی کا غم بڑا کمر شکن غم ہوتا ہے. دیکھا ہے میں نے لوگوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں بھائی کا غم، خصوصاً جوان بھائی کا غم. یہ دو غم میرے سامنے بھی موجود ہیں. مجھے اندازہ ہے بھائی کا کیا غم ہوتا ہے. بھائی جیسا بھی ہو، بھائی ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے لکھا وہ دیکھا تھا، بھائی کی تعریف، بھائی یعنی عباس. اس سے خوبصورت تعریف جانب عباس کی نہیں ہو سکتی، یا بھائی کی نہیں، بھائی یعنی عباس. اور یہی وجہ ہے حضرت عباس کو جتنی محبت حسین سے تھی، امام حسین کو بھی حضرت عباس سے اتنی محبت تھی. اور یہ دو طرفہ محبت در حقیقت جافشانی والی محبت تھی، جہاں پر عباس نے اپنا سب کچھ حسین کے نام کر دیا. حسین کو دین کہا ہے. واللہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی. میرا دین حسین ہے، امامت ہے، ولایت ہے، حسینیت کا تحفظ ہے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں اپنے رجز میں، میں اپنے دین سے کبھی دستبردار ہونے والا، سب کچھ، اپنی جوانی، اپنی رانائی، اپنی خوبصورتی، اپنی شجاعت، اپنی زندگی، اپنی ہر چیز اٹھا کر دے دی. اور ایسے دی کہ اپنی مرضی ختم کر دی عباس نے، بھائی نے بھائی کے لیے مرضی ختم کر دی. بھائی کی مرضی لے لی تو اپنی مرضی بیچ ڈالی، کہ جو بھائی کہے گا، جو آقا کہے گا، جو حسین کہے گا۔ عزیزانِ گرامی، یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا جو عالم تھا وہ بہت دل کو در حقیقت رلانے والا ہے۔ امام کے کچھ کلمات ایسے ہیں جو واقعاً دل کو رلانے والے ہیں۔ امام حسین کا ایک مرثیہ مشہور ہے حضرت عباس کے جنازے پر، اور عجیب ودا ہے، عجیب سوگ ہے کہ جب سے عباس نے اجازت مانگنی شروع کی ہے، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت عباس پہنچے نا، مولا مجھے اجازت دیجئے، تو کہا کہ عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، نظرہ یمین و شمالا۔ عباس نے دائیں بائیں نگاہ ڈالے اور کہا کہ مولا کون سی فوج، اینا اینا قاسم، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا اوسجا، اینا اینا حبیب ابن مظاہر۔ مولا کہاں ہیں حبیب ابن مظاہر، سب تو شہید ہو گئے، آپ کہہ رہے کہ موت کا، آپ کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ امام نے کہا جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، مختصر کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایمرجنسی کی صورت میں آگے پڑھنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، حضرت سکینہ کی نگاہوں سے چاہتا ہوں کہ حضرت سکینہ کی نگاہوں سے حضرت عباس کی شہادت کا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا، آؤ بچوں آؤ، دیکھو میرا چچا پانی لینے گئے، اس علم کو دیکھتے رہنا۔ علم آس ہے، بے آسوں کی آس ہے۔ علم در حقیقت امید ہے بے امیدوں کی۔ علم ڈھارس ہے جن کی ڈھارس کوئی نہیں ہے۔ کبھی دل تنگ ہو جائے نا تو ایک دفعہ مولا عباس کو سلام کہنا، مولا عباس تم امید تھے سکینہ کی، تم آرزو تھے سکینہ کی، مولا مجھے بے آس نہ ہونے دینا، مولا مجھے بے آبرو نہ ہونے دینا۔ مولا تمہیں آبرو کا بڑا خیال تھا زینب ام کلثوم کی۔ علماء نے بیان کیا ہے جب مولا عباس سے کوئی توسل کرنا ہونا تو حضرت عباس کو عزت و آبرو کا حوالہ دیا کرو۔ مولا تجھے زینب کی چادر کی قسم ہے، مولا تجھے بنت علی کی آبرو کی قسم ہے، مجھے بے آبرو نہ ہونے دینا۔ اجرکم اللہ، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، علم جا رہا تھا، علم جھکا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب عباس نے شرعہ فراز سے پانی بھرا، اب علم واپس آ رہا ہے۔ سکینہ نے کہا بچوں دیکھو، علم واپس آ رہا ہے۔ بچے جو تل ملائے چہلوں کے ساتھ، خشک لبوں کے ساتھ دعا کر رہے تھے، آمین آمین کر رہے تھے، علم آتے آتے ایک دفعہ جھکا، اس کے بعد اٹھا۔ یہ وہ موقع تھا جب عباس کا دایاں شانہ جدا ہوا، اس کے بعد علم پھر جھکا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب بایاں شانہ جدا ہوا، علم سیدھا ہوا، کچھ قدم اور آگے چلا، اس کے بعد علم گرتا ہوا دکھائی دیا۔ سکینہ اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہیں، چچا کا علم نظر نہیں آتا۔ دل کو تھام لیا، بچوں دعا کرو میرا امو خیر سے ہو۔ بس عزادارو، یہ وہ موقع ہے کہ جب میرا آقا حسین عباس کی بالین پہ پہنچا، ارے خیام کی طرف رخ کیا اور مرثیہ پڑھا، گریاں کھنا، عباس جب تک تم زندہ تھے تو کچھ آنکھیں تھیں خیام کی طرف دیکھ کے کہا، جو راتوں کو چین سے سوتی تھی، اور اشقیہ کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تیری زندگی سے کچھ آنکھوں کی نیند حرام تھی، ارے جن کی آنکھوں میں نیند نہ تھی، عباس وہ آج چین سے سوئیں گی۔ بس عزادارو، جب مولا عباس زخمی ہو کے گرے ہیں نا، تو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ کوئی کہتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے، یہ سکینہ کو پانی پلانے والا، ارے کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا۔ ہاں عزادارو، کوئی کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے، کوئی کہتا تھا یہ حسین کی سپاہ کا علمدار ہے۔ اے قتلوہ اربا اربا، یہی وجہ ہے عباس نے کہا تھا، آقا میری لاش خیام میں نہ لے جانا، سکینہ سے شرماتی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، عباس کا لاش زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے تھا، اتنے تیر و تبر و تلوار کے وار تھے۔ اے قتلوہ اربا اربا، اے مولا، ارے میرا لاشا تم سے اٹھ۔
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مرحوم کے اس سال ثواب کے لیے جو کارائے خیر مجلس ادا منعقد کی گئی ہے اس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچا، ان کی قبر کو نورانی فرما، عالم برزخ کے منادل کو آسان فرما، ہمیں موت کی تمنا کرنے، اس کی تیاری کرنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص، سید مختار حسین نقوی ابن سید ندیر حسین نقوی، سید سرفراز حسین ابن امیر حسین اور سیدہ نفیس فاطمہ بنت سید وحید اللہ.